بادشاہ خان کی کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات ہوئی
کہ ہمارے صوبے کو نام مل گیا 2010 میں
جب افغانستان میں صورتحال پیدا ہوگی تو اس علاقے کو استعمال کیا جائے گا. یہ جو نئے مدرسے تھے یہ برین واشنگ کے اسکول تھے یا مشینیں تھیں.
عسکری اداروں نے ٹرائبل ایریاز میں انٹرمنٹ سینٹرز جیل خانہ جات اپنے بنائے ہیں.
السلام علیکم خواتین و حضرات, سامعین, آپ کا میزبان حارث خلیق پوڈ کاسٹ کی اسی سیریز کے ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کے ساتھ آج شریک محفل ہے. اور اس کڑی میں جو کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ سے منسلک ہے اور ہم 75 سال کا جو جشن آزادی ہے وہ بھی منا رہے ہیں اور تقسیم ہند اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے پر ریاست, سماج, فنون لطیفہ, ادب, تمام شعبوں کا جائزہ لے رہے ہیں. تو آج کی اس کڑی میں میرے مہمان ہیں سابق سینیٹر افراسیاب خٹک, جو پاکستان کی بائیں بازو کی تحریک سے, قومی حقوق کی تحریکوں سے وابستہ رہے ہیں, ساتھ ساتھ پشتو اور اردو کے ادیب ہیں. اور میں بہت ممنون ہوں افراسیاب خٹک صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پوڈ کاسٹ میں شرکت پر رضامندی ظاہر کی. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فرحت اللہ بابر. اب آپ بھی شاید غالباً سابق سینیٹر ہو گئے لیکن سینیٹر تو سینیٹر ہی رہتا ہے. تو فرحت اللہ بابر صاحب کا پاکستان میں انسانی حقوق کی تحریکوں سے اور انسانی حقوق کے لیے جو کام کیا گیا ہے اس سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. افراسیاب خٹک صاحب عوامی نیشنل پارٹی سے بھی وابستہ رہے ہیں, دیگر بائیں بازو کی جماعتوں سے بھی وابستہ رہے ہیں اور آج کل نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ سے وابستہ ہیں. مگر گفتگو ہم پارٹیوں کے یعنی تناظر میں نہیں کریں گے بلکہ ہم گفتگو آج کریں گے پختونخوا کے, خیبر پختونخوا کے 75 سال پر. یعنی جب پاکستان قائم ہوا تو یہ ہمارا شمال مغربی سرحدی صوبہ اور اس کے ساتھ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات تھے. چند سال پہلے جو وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات تھے, جنہیں انگریزی میں ہم فاٹا کہتے ہیں, وہ مرج ہو گئے, ان کا الحاق ہو گیا صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ. سرحد کا نام اب سے کوئی 10-15 برس پہلے خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا. عوام کی جو ایک بہت ان کا مطالبہ تھا صوبے کے عوام کا کہ سرحد کا مطلب تو بارڈر ہوتا ہے, فرنٹیئر ہوتا ہے, اور فرنٹیئر ہی کہتے تھے. لیکن وہ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے کہ وہ تحریک کیوں کر چلی اور شناخت کی اور قومی شناخت کی کیا اہمیت ہے. تو میں اگر شروع کروں آپ کی اجازت سے بابر صاحب افراسیاب خٹک صاحب سے کہ یہ مجھے بتائیے کہ افراسیاب صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ بات پاکستان میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان جو کہ ایک علامت تھے آزادی کی اور امن کی اور ایک پرامن جدوجہد کی آزادی کے لیے, ان کے اور قائد اعظم محمد علی جناح یعنی جو بانی پاکستان ہیں ان کے مابین کچھ اس قسم کی یعنی مسائل رہے ابتدا سے ہی کہ بادشاہ خان کو بعد میں غدار قرار دے دیا گیا. اور اب تو ظاہر ہے کہ معاملات کچھ اور ہیں. یہ کیا تھی, یہ چپکلش کیا تھی قائد اعظم محمد علی جناح اور خان عبدالغفار خان کے درمیان؟
شکریہ حارث خلیق صاحب مجھے دعوت دینے کا, موقع دینے کا. گزارش یہ ہے کہ بادشاہ خان عبدالغفار خان جن کو پشتون پیار سے بادشاہ خان کہتے ہیں, وہ ہماری قومی آزادی کی تحریک کے اور اصلاحی تحریکوں کے بانی تھے. انہوں نے اپریل 1921 میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بنائی, انجمن اصلاح افاقنا, جس کا کام بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ تعلیم پھیلانا چاہتے تھے پشتونوں میں, اور انہوں نے آزاد مدرسے بنانا شروع کیے اور ساتھ میں خواتین کی تعلیم, جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے حقوق, یہ چیزیں انہوں نے شروع کی. 1929 میں وہ ایسے ایسے پولیٹیسائز ہوئے اور انہوں نے خدائی خدمتگار کے نام سے تحریک بنائی, جو پہلے انہوں نے مسلم لیگ سے اتحاد کرنے کی کوشش کی لیکن مسلم لیگ ہی تیار نہیں تھے انگریز کے خلاف آواز اٹھانے میں, تو کانگریس کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا کیونکہ وہ انہوں نے ان کی حمایت کی. بہرحال تو 1947 تک تو یہ بڑی مضبوط تحریک تھی, اور جو آخری انتخابات ہوئے تھے سن 46 دسمبر 45 اور جنوری 46 میں, تو یہ دونوں انتخابات انہوں نے جیت لیے تھے. ان کی جو خدائی خدمتگار تحریک تھی قومی اسمبلی کے لیے یا اس وقت آل انڈیا لیجسلیٹو اسمبلی جسے کہتے تھے اس میں ایک منتخب نمائندہ ہوتا تھا، وہ عبد الغنی خان تھے ہمارے صوبے سے، اور جو صوبائی اسمبلی تھی اس کے 50 ممبروں میں سے ان کے 34 ممبران تھے خدائی خدمتگار اور ان کے الائز، تو ان کی حکومت تھی جب یہ پاکستان بنا. تو مشکل یہ تھی کہ جو مسلم لیگ یہاں اس طرح سے کوئی پاپولر پارٹی نہیں تھی، تو اس میں یہ ایک لینڈڈ جینٹری والی جماعت تھی جو انگریزوں کے نسبتاً قریب تھی، تو اس لیے ان کو یہ پڑی تھی کہ یہ ان کی حکومت جو ہے یہ ختم کی جائے. حالانکہ بادشاہ خان نے کہا کہ اب جب ہندوستان تقسیم ہو گیا ہے تو ہم اس کے حق میں ہیں اور ہم پاکستان کی نئی ریاست کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے حلف بھی اٹھایا پاکستان کی، جو قانون ساز آئین ساز اسمبلی تھی اس کے ممبر کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا. تو بادشاہ خان کی کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات ہوئی جس میں اچھی گفتگو رہی، اور یہ طے پایا کہ قائد اعظم پشاور آئیں گے اور وہاں پہ خدائی خدمتگاروں کے کیمپ میں جائیں گے اور وہاں پہ عملاً یہ طے کریں گے کہ کیسے مل کر ساتھ دیں اور کیسے مل کر کام کریں اور نئے ملک کی تعمیر میں خدائی خدمتگار اپنا حصہ بٹائیں. لیکن یہ جو مسلم لیگ میں لوگ تھے ان میں سے مقامی جو لوگ تھے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، خصوصاً اس میں عبد القیوم خان جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے، اس سے پہلے وہ کانگریس میں رہ چکے تھے پھر مسلم لیگ میں آ گئے تھے پاکستان بننے سے تھوڑا پہلے. وہ بیسیکلی وہ کشمیر کے تھے، یعنی پشاور میں ان کے والد صاحب کی ملازمت تھی اور کچھ عرصہ وہ رہے تھے، لیکن تھے وہ کشمیری. ان کے دوسرے بھائی عبد الحمید خان پھر کشمیر کے صدر بھی بنے 1970s میں. تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ معاہدہ نہ ہو یا ان کے درمیان مفاہمت نہ ہو. تو جب محمد علی جناح صاحب آئے پشاور اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں خدائی خدمتگاروں سے اور بادشاہ خان سے، جو کراچی میں بات ہوئی تھی اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کے خلاف سازش کی. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ خطرناک لوگ ہیں، حالانکہ وہ عدم تشدد والے لوگ تھے. عدم تشدد کا انہوں نے یعنی سختی سے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن بہرحال یہ ملاقات نہیں ہو سکی. اور یہ جو بیچ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیوم خان نے خدائی خدمتگار تحریک پر پابندی لگائی، ان کے جو دفاتر تھے اس کو بموں سے اڑایا، اور ان بادشاہ خان اور ان کے ہزاروں ساتھیوں کو قید کیا، ان کی جائیدادیں ضبط کی. اور جب لوگوں نے پرامن احتجاج کیا بادشاہ خان کی رہائی کے لیے تو بابڑا کے مقام پہ وہ واقعہ ہوا جو تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، 600 سے زیادہ لوگ اس میں مارے گئے، ایسے لوگ جو غیر مسلح تھے، جو پرامن احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے. بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، سیدھے سیدھے فائرنگ کر کے، بلکہ یہ تک کیا گیا کہ جو ان پر گولیاں چلائی گئیں اس کی قیمت ان کے خاندانوں سے وصول ہوئی.
افراسیاب صاحب، یہ کس سن کی بات ہے؟
یہ 12 اگست 1948 کو یہ واقعہ ہوا. یہ یعنی سن 1948 سے 1953 تک یہ ایک تاریخی چھائی رہی ہمارے صوبے پر. ایک ریپریشن کا دور تھا بہت سخت، لوگوں کو کچلنے کا، ڈرانے کا، ٹیرر پھیلانے کا، تو یہ بھی تھا. پھر ساتھ میں تھوڑا سا ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اور اس جو تعلقات میں جو خرابی تھی اس نے بھی ان لوگوں کو ایک طرح سے مدد دی جو یہ بگاڑ چاہتے تھے، جو ایک طرح سے پشتونوں اور نئی ریاست کے پشتون قوم پرستوں اور نئی ریاست کے درمیان اچھے مراسم قائم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، ان کو مدد ملی اس فضا سے جو پاک افغان خراب تعلقات کی وجہ سے موجود تھی.
بابر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ تو ایک تاریخ، مطلب جو مسئلہ تھا ایک بنیادی جس کی وجہ سے شروع میں مسائل رہے، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قبائلی علاقہ جات تھے اور جنہیں انگریز نے جنہیں علاقہ غیر یا قبائلی علاقہ جات کے طور پر جو 7 ایجنسیز قائم کی تھیں، ان کے انضمام میں، یعنی ان کا جو وہ کوئی 70 برس تک وہ اسلام آباد، پہلے کراچی سے اور پھر اسلام آباد سے ان کا انتظام اور انسرام چلایا گیا، اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ اور وہ ایف سی آر بھی وہاں نافذ تھا جو فرنٹیئر کرائم ریگولیشن ایکٹ ہے، تو اور انسانی حقوق کی پامالی تھی، فرد کی آزادی، فرد کی بنیادی جو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی پاسداری نہیں تھی. تو یہ یہ کیا معاملہ تھا، یہ 70 برس کیوں لگے اس میں؟
شکریہ حارث خلیق صاحب کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور موقع دیا بات کرنے کا. میں آپ کے ساتھ اس پر تو ضرور بات کروں گا کہ قبائلی علاقہ جات کا انضمام اور اتنے طویل عرصے کے بعد ایسا کیوں ہوا. لیکن افراسیاب خٹک صاحب کی گفتگو میں ایک اور سینٹنس بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ سیاسی طور پر جو بے انصافی ہوئی ہے اور شروع ہی سے، وہ یہ تھا کہ پاکستان بننے کے ایک ہفتے کے بعد ہی وہی منتخب حکومت جن کا افراسیاب خٹک صاحب نے ذکر کیا، اس حکومت کو مرکز کے ایک حکم نامے کے ذریعے برطرف کیا گیا. ایسا برطرف نہیں ہوا کہ وہاں کی جو منتخب اسمبلی ہے وہاں نو کانفیڈنس، ایسا نہیں ہوا. تو یہ ایک تاریخی واقعہ جو ہمارے صوبے میں ہوا، اور اس کے بعد یہ روایت پڑ گئی پاکستان
کہ مرکزی حکومت صوبائی حکومت توڑ دے گی، گورنر راج لگا دے گی،
جس طرح پھر اس کے بعد سندھ میں ہوا. اور یہ آپ نے دیکھا کہ 18ویں آئینی ترمیم تک یہ سلسلہ جاری رہا، ہوتا رہا. اینی وے، اب آپ نے جو سوال کیا، بڑا اہم سوال ہے کہ قبائلی علاقہ جات، یہ قبائلی علاقہ جات جن کو کہا گیا جاتا ہے، یہ برٹش دور کے وقت سے ان کو ایک بفر کے طور پہ رکھا گیا تھا، ان کو ایک علیحدہ انتظامی ڈھانچے کے تحت رکھا گیا تھا، اور ان کا کنٹرول جو تھا وہ مرکز سے ہوتا تھا، ان کی جو اپنی جو بھی کنٹرول ہوتا تھا. اب یہ ان کا کنٹرول کا نظام ایسا تھا کہ ان کے لیے لیجسلیشن، ان کے ایگزیکٹو اختیارات، وہ سارے جب پاکستان بنا تو اسلام آباد سے ہوتے تھے، یا خیبر پختونخوا، جو اب خیبر پختونخوا ہے، پہلا صوبہ سرحد تھا، اس کے وہاں سے ہوتے تھے. اور بیوروکریسی کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا، کوئی ان اختیارات کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. یہ جو قبائلی علاقہ جات ہیں جن کو ایک علیحدہ انتظامی ڈھانچے کے طور پر علیحدہ رکھا گیا تھا، یہاں کا قانون تھا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن، اور یہ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن دوسرے علاقے میں تھا ختم ہو گیا تھا، لیکن یہاں سے ختم نہیں کیا گیا، اس لیے کہ مرکز اور جو بیوروکریسی تھی وہ اپنا کنٹرول وہاں چاہتی تھی. اور یہ ایف سی آر کا قانون کوئی 1905 کا بنا ہوا ہے، اسی کے تحت ان پر حکومت کی جاتی تھی. قبائلی علاقہ جات کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی کئی بار، سپریم کورٹ نے کئی بار کہا، پشاور ہائی کورٹ نے کئی بار کہا، بار ایسوسیشنز نے، لیکن اس پر کوئی، اس میں ترمیم نہیں ہو رہی تھی. یہ پھر 2009 میں پھر ان کا تمام قبائلی ملکس کا اور ان کے جو لوگ تھے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، ان کا ایک گرینڈ جلسہ ہوا، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا. پھر وہ لوگ ایوان صدر آئے، ایوان صدر میں ملاقات کی صدر سے، اور وہاں پر انہوں نے اس مطالبے کا اعادہ کیا. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے حارث خلیق صاحب. اس میں یہ بھی ہوا کہ جب اس وقت کے صدر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں اب ہم ان ایف سی آر کے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں ہم ڈائریکٹ جو ہے پولیٹیکل یعنی سیاسی جماعتوں کو اجازت دیں کہ وہ بھی وہاں جا کے ایکٹیویٹیز کریں تاکہ مین سٹریمنگ ہو جائے، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ 14 اگست کی رات کو،
سن 2009 کا
کہ صدر پاکستان نے فیصلہ کیا کہ آج رات ہم اعلان کریں گے، قوم سے خطاب کریں گے، اور اس میں یہ اعلان ہوگا، اور صدر پاکستان کی سپیچ بن گئی، تیار ہو گئی. میں چونکہ ترجمان تھا، تو جیسے ہی وہ سب تیار ہوا، رات کے 9 بج گئے، تو صدر صاحب نے بلایا اور کہا کہ بھئی یہ تو ہم یہ اعلان تو پٹ آف کریں گے، نہیں کر سکتے. میں نے کہا صدر صاحب یہ تو ہو چکا ہے، اب کیسے، ہم نے تو سیاسی جماعتوں کو بلایا.
آصف زرداری صاحب صدر
تھے. انہوں نے کہا کوئی طریقہ نکالو، کیونکہ راولپنڈی والے جو ہیں فوجی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ نہ کرو. ہم نے پوچھا کہ کوئی وجہ تو ہوگی، انہوں نے کہا کہ جی فی الحال یہ مناسب موقع نہیں ہے. اور صدر صاحب نے کہا کہ بھئی کوئی طریقہ نکالیں کہ یہ ہم اس کو نہ کر سکیں. تو میں نے کہا صدر صاحب، انہوں نے مجھے ٹائم دیا کہ تم بے شک چلے جاؤ، ذرا سوچ لو اس کے اوپر، لیکن یہ اعلان جو ہے اس وقت کرنا اب میرے لیے مشکل ہے، نہیں کر سکوں گا، کوئی طریقہ نکالو. تو میں دفتر آیا، بات کی، تو میں نے پھر صدر صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا صدر صاحب پھر ایک طریقہ ہم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ آج رات یہ اعلان کر دیں کہ قبائلی علاقہ جات کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے، وقت کا تقاضا سب کچھ ہے، اور ہم دورس اصلاحات کریں گے قبائلی علاقہ جات میں، کریں گے کی بات کریں، اور یہ آپ اپنی طرف سے نہ کہیں کہ یہ ہم نے آرڈر کر دیا ہے۔ کہتے اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی بس آپ یہ اعلان اس طرح سے کر دیں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ تو ہوا یہ کہ پھر میں نے اسی رات کو خبر بنائی، اور خبر میں میں نے وہ تمام اصلاحات جو اپروو ہو چکی تھیں کہ ایف سی آر میں یہ ترمیم ہوگی، یہ الیکشن آرڈر یہ ہوگا، ساری اپنی طرف سے ڈال دی کہ جی یہ تھا، لیکن چونکہ وہ صدر کے ترجمان کا بیان تھا، اس میں صدر کا نام صدر تو نہیں تھا، خود صدر نے تو کہا تھا کہ ہم دور رس اعلان کریں گے، اور یہ تو وہ اگلے دن وہ اخبارات میں لیڈ چھپ گئی۔ لیڈ اس لیے چھپ گئی کہ میں نے پہلے ہی سے خبر بنا کے 12 بجے سے پہلے ان کو امبارگو کر کے بھیج دی تھی کہ جیسے ہی صدر کی سپیچ ہو جائے آپ یہ چلا دیں۔ تو وہ خبر کا یہ ہوا کہ اسپوکس پرسن ٹو دا پریزیڈنٹ فرت اللہ بابر سیٹ کہ یہ اور صدر کی طرف سے یہ ان کی تصویر تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ اصلاحات ہیں۔ اس پر کچھ لوگ بعدیں ناراض ہوئے، صدر پاکستان نے ان کو کہا کہ میں نے تو اپنی طرف سے یہ بات کی تھی، بس ترجمان نے باقی یہ باتیں کی ہیں، تو اس میں کوئی ایسی وہ بات تو نہیں، میں نے تو کہا ہے کہ ہم اعلان کریں گے،
آئندہ کریں گے۔
اس کے بعد آصف حارث صاحب 2 سال گزر گئے، for 2 years ان اصلاحات پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور 2 سال بعد ان پہ عمل درآمد ہو سکا۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامعین کو کہ یہ آسان نہیں تھا، اور یہ ہمارے صوبے کی بڑی محرومیاں ہیں۔ ایک محرومی تو سب سے بڑی یہ تھی کہ کوئی نام نہیں تھا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، یعنی جیوگرافیکل لوکیشن کی بنیاد پہ کہ یہ نارتھ میں ہے، نارتھ ویسٹ میں ہے، اور فرنٹیئر پر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں پاکستان کی تاریخ میں for 60 years کوئی نام نہیں تھا۔ پہلی بار اسی آصف زرداری سے صدر نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی، تو اس میں ان کی لکھی ہوئی تقریر میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہاں کہہ دیا کہ ہم جو ہے تو پختونخوا جو ہمارا صوبہ ہے، اس پر بھی کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا کہ انہوں نے یہ کیسے پختونخوا کا نام دے دیا وہاں پہ۔ بعد میں افراسیاب خٹک صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے جو آئینی ترمیم والی کمیٹی تھی، اور جس میں یہ نام جو تھا صوبے کا یہ مل گیا۔ تو یہ جی ہاں ہماری صوبے کی بڑی محرومیاں ہیں شروع سے، 1947 سے۔ وہاں اگر کوئی پازیٹیو چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے کو نام مل گیا 2010 میں، نمبر ون، اور نمبر دو یہ ہے کہ یہ جو اس قبائلی علاقہ جات تھے جو پختون ہیں، جیوگرافیکلی، لنگوسٹیکلی، ریلیج، ایوری تھنگ، وہ صوبے کا حصہ ہیں، وہ فارملی مرج ہو گئے خیبر پختونخوا میں۔ تو ہمارا جو صوبے کا جو ایریا ہے اور جو تمام پشتون لوگ ہیں سب اب اس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔
سامعین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ قصہ خوانی کے مصروف بازار کی آوازیں شاید آپ پس منظر میں سن رہے ہوں، چونکہ ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ یہ آوازیں بھی کچھ تھوڑی سی پس منظر میں رہیں، چونکہ ایک تاریخی حیثیت ہے پشاور شہر کی، اور وہ ہماری اگر بالکل سامنے نہیں ہے تو تخیل میں ضرور ہے۔ افراسیاب خٹک صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ دیکھیے، میں اب چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو جو پچھلے 40 برس سے جو صورتحال ہے ایک جنگ کی افغانستان میں، اور افغانستان کے اس کے جو اثرات ہیں خیبر پختونخوا پر، اور اس سے جو ایک سماجی اس کا جو یعنی تاروپود ہے، جو اس کی سوشل فیبرک ہے، اس کو جو نقصانات ہوئے ہیں، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔
بڑی مہربانی، میں ضرور یہ اس پر روشنی ڈالوں گا، لیکن جو بابر صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے جو معلوماتی گفتگو کی ہے فاٹا کے بارے میں اور کیسے، اس میں ایک دو جملے میں صرف کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، افغانستان ایک بفر سٹیٹ تھا زار روس برطانیہ کے درمیان، پھر سوویت یونین اور ویسٹ کے درمیان، تو یہ جو بفر سے یہ جو فاٹا تھی ایک ایڈیشنل بفر تھا، تو اس کو ایک خشک لکڑی کے طور پہ رکھا گیا تھا جس میں سیاست نہیں تھی، تو ایک طرح سے نان کنڈکٹر، جو سیاسی کرنٹس کو پاس نہیں کر سکتا تھا، تو یہ اس میں ایک جو سامراجی حکمت تھی یا کلونیل حکمت تھی وہ جاری رہی ہمارے یہاں بعد بھی۔ اور اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا کہ اس کا افغانستان سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ جو یہ رکھا گیا تھا یہ علاقہ اس لیے کہ جب افغانستان میں ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو اس علاقے کو استعمال کیا جائے گا. نو مینز لینڈ اس لیے رکھا گیا کہ یہ ایک بلیک ہول ہو تاکہ اس کے اندر جو بھی سرگرمی ہو دنیا کو اس کا پتہ نہ چلے. تو اور یہی ہوا. تو جب سوویت فوجیں افغانستان میں آئیں وہاں پر افغانستان میں تبدیلیوں کے بعد
1979
کے دسمبر میں
جی,
تو اس کے بعد ایک طرح سے جو کشمکش تھی وہ بڑھتی گئی اور اس نے ایک جنگ کی شکل میں جنگ کی شکل اختیار کی. روسیوں نے بھی بعد میں یہ کہا کہ یہ فوجیں بھیج کر انہوں نے غلطی کی ہے, ان کو فوج نہیں بھیجنا چاہیے تھا. لیکن مغرب نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس کو ایسی شکل دی کہ گویا سوویت یونین جو ہے وہ گرم پانیوں کی طرف جانا چاہتا ہے. یہ افغانستان ایک طرح سے ایک مقدمہ ہے اور آگے وہ پھر
بحیرہ عرب تک
آنا چاہتا ہے, جو اس میں حقیقت نہیں تھی لیکن اس وقت پروپیگنڈے میں یہ بات چل گئی. تو ہمارے ہاں پاکستان اس میں ملوث ہو گیا کیونکہ ماضی سے پاکستان جو ہے وہ سیٹو سینٹو میں چلا رہا تھا, جو اینٹی کمیونسٹ معاہدے تھے اور مغرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت قریب تھے. ایک طرح سے دا موسٹ الائیڈ الائی سمجھا جاتا امریکہ کا سب سے قریبی متحد. تو اس حساب سے پاکستان اس جنگ میں شریک ہوا اور یام چونکہ مارشل لا تھا جنرل ضیاء الحق, اس کو ضرورت تھی لیجیٹیمیسی کے لیے اور مغرب سے امداد لینے کے لیے, اور اس نے جو غیر آئینی حرکتیں پاکستان میں کی, آئین کو پامال کیا, اس کے لیے بھی اس کو چاہیے تھا کہ اس کو ایک طرح سے پردہ اس کے اوپر ڈالے اور خود کو ظاہر کرے کہ وہ تو آزاد دنیا کا الائی ہے وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں, تو ہم ایسے ایسے پاکستان اس جنگ کے اندر چلا گیا. افغان مہاجر آئے بڑی تعداد میں, اس نے نہ صرف پختونخوا صوبے کا بلکہ پورے پاکستان کا جو نقشہ تھا تبدیل کیا, سیاسی نقشہ سماجی نقشہ تبدیل کیا. یہاں مثلا دینی مدرسے آئے, اگر دینی مدرسے یہاں پہلے بھی تھے لیکن وہ مختلف قسم کے مدرسے تھے, جو پہلے تھے وہ صرف دین پڑھاتے تھے. یہ جو نئے مدرسے تھے یہ برین واشنگ کے سکول تھے یا مشینیں تھیں. 50,000 کے قریب مدرسے پاکستان میں آئے اور اس میں خاصی سرمایہ کاری آئی اس کی, امریکہ کی, یورپ کی, عرب بادشاہوں کی, تو بہت بڑے پیمانے پہ. اور پختونخوا اس کا خاص ہدف تھا اور دنیا بھر کے انتہا پسند یہاں پر آ گئے. تو وہ پشاور جسے ہم جانتے تھے جو جنوبی ایشیا کا پرانے شہروں میں سے تھا, جو زندہ شہر ہیں ابھی تک زندہ ہیں, پشاور ان شہروں میں ہے. اور پشاور کے سخانی, پشاور پھولوں کا شہر, پشتو شاعری کا, ہند کو شاعری کا شہر, وہ جو تھا آہستہ آہستہ ایک ایسے انتہا پسندوں کے گڑھ میں تبدیل ہوتا گیا. اور اس کے اندر یہ جو دنیا بھر کے انتہا پسند مشہور تھے, اسامہ بن لادن سے لے کر دوسرے لوگ تک, سب پشاور میں بس گئے. تو یہ ایک طرح سے اس جنگ نے بہت نقصان پہنچایا جو افغانستان کی کشمکش تھی, پختونخوا کو بالعموماً, پشاور کو خصوصاً. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک طرح سے جو ہماری نئی نسل, پھر مارشل لا تھا, نصاب ہمارا تبدیل ہوا, پاکستان سارا دائیں بازو کی طرف گیا, مذہبی انتہا پسندی کی طرف گیا. اور وہ ملک جو پہلے پاکستان جو پہلے دنیا میں کپاس کی پیداوار کے لیے اور کاٹن کے کپڑے جو تھے وہ اچھی کوالٹی کے کپڑوں کے لیے مشہور تھا, وہ آہستہ آہستہ ٹیررزم دہشت گردی کے لیے مشہور ہو گیا. تو یہ ایک طرح سے,
اور اس کے بعد اس جنگ کا دوسرا دور بھی ہے نا, یعنی اس کے 9/11 ہوتا ہے اور پھر 9/11 کے بعد.
بالکل آپ کا کہنا درست ہے, وہ مرحلہ بھی بیچ میں آیا کیونکہ جب روسی فوجیں نکلیں تو کچھ وقفہ ہوا جنگ میں. یہ جو افغان مجاہدین جو پاکستان میں تھے یہ چلے, انہوں نے وہاں حکومت قائم کرنے کی کوشش, وہ نہیں حکومت نہیں قائم ہو سکی, وہاں خانہ جنگی آئی جس میں طالبان نمودار ہوئے. اور جلد ہی ہمارے جو پاکستان کے جو ادارے ہیں, ریاستی ادارے, سیکیورٹی کے ادارے, جو افغانستان میں سارے افغانستان کے ساتھ دوستی کے بجائے وہاں گروہوں سے دوستی کرتے ہیں. تو پہلے ان کی دوستی حکمتیار کی پارٹی سے تھی 80s میں, 80 کی دہائی میں, لیکن 90s میں جب یہ طالبان نمودار ہوئے تو انہوں نے طالبان کو اپنا متحد بنایا اور طالبان کے دفتر پشاور میں بڑے پیمانے پر کھلے, کوئٹہ میں کھلے. تو یہ ایک نیا مرحلہ شروع ہوا اور ایک طرح سے ہم اور زیادہ اس جنگ میں شریک ہو گئے, اور کیونکہ جنگ لڑی جاتی تھی فاٹا سے کے علاقوں سے. اور اس کے بعد جب 9/11 ہوا اور دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ جب شروع ہوئی تو اس کے پھر گہرے اثرات مرتب ہوئے, کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے جو دہشت گرد افغانستان میں ٹھکانے بنائے بیٹھے تھے وہ واپس آ گئے فاٹا اور پختونخوا میں, اور ان کے آنے سے انتہا پسندی کی ایک نئی لہر آئی جس کے خلاف پھر حکومتوں نے کاروائیاں کیں, تو جو ہمارے لوگ تھے ان کو ایک طرح سے بہت اس جنگ کی اذیتیں برداشت کرنی پڑی, جانی نقصان ہوئے بڑے پیمانے پہ. آئی ڈی پیز تو اتنے آئے انٹرنلی ڈسپلیس پرسنس کے لوگ کہنے لگے, اور چونکہ اس میں ریاست کی جو غلط پالیسی تھی اس کا بڑا دخل تھا, تو لوگ کہنے لگے کہ یہ آئی ڈی پیز انٹرنلی ڈسپلیس پرسن نہیں ہیں, یہ انٹینشنلی ڈسپلیس پشتونس ہیں. لوگ کہنا یہ تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یعنی وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک یہ جو قبائلی علاقہ ہے اس کے ملینوں لوگ جو تھے وہ بے گھر ہو گئے,
لاکھوں کی تعداد میں
جو آج تک پورے واپس نہیں جا سکے. سوات سے خصوصاً مالاکنڈ ڈویژن سے سوات میں جب یہ لڑائی چھڑی تو وہاں سے بھی بے شمار لوگ آئے پشاور ویلی اور دوسری جگہوں میں اور پورے پاکستان میں پھیل گئے. تو یہ ایک ایسا دور ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس میں یہ جو پشتونوں کی جنگ کی وجہ سے تباہی اور بے گھر ہونا اور مائیگریشن اس کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی.
بابر صاحب, اسی بات پر اگر ہم یعنی آگے گفتگو کریں کہ اس وقت وہاں کون سی تحریکیں چل رہی ہیں؟
دیکھیے جی, یہ جو
ان حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں,
یہ جو پلائٹ کی بات کی ہے افراسیاب خٹک صاحب نے, اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا اور وہ یہ ہے کہ جب دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ چل رہی تھی تو بہت سے لوگوں کو سیکیورٹی کے اداروں نے گرفتار کیا تھا اور ان کو بند کیا تھا اپنے پاس. پھر آوازیں اٹھنے لگی کہ ان کو سامنے لایا جائے, تو ہوا یہ حارث خلیق صاحب کہ ہمارے ایریا کے لوگ, خیبر پختونخوا کے لوگ جب عدالتوں میں گئے کہ ان کے رشتہ دار لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان کو نکالنے کی استدعا کی گئی, تو جب عدالت نے دباؤ ڈالا تو معلوم ہوا کہ عسکری اداروں نے ٹرائبل ایریاز میں انٹرمنٹ سینٹرز, جیل خانہ جات اپنے بنائے ہیں, اپنے جیل خانہ جات بنائے ہیں جن کو انٹرمنٹ سینٹرز کہا جاتا تھا, اور وہ بالکل اوپیک تھے جس میں کسی اور شخص کو داخلے کی اجازت نہیں تھی. ممبران پارلیمان نے کوشش کی کہ ہم جا کے ان کو دیکھیں, ان کو اجازت نہیں ملی. اور یہ حقیقت میں یہ پاکستان کے گوانٹا نامو بے پرزنس بن گئے. یہ ایک اور ڈائمنشن ہے جو افراسیاب خٹک صاحب نے انٹینشنلی ڈسپیس پرسنس کی بات کی, یہ مدارس کی بات کی, اور یہ لوگوں پر جو زیادتی ان کی بات کی, یہ اس میں ان ایڈیشن ہے. تو جب یہ لوگ انٹرنمنٹ سینٹرز میں تھے اور عدالت کے ذریعے پتہ لگا کہ یہ اپنا یہ یہاں پر بند ہیں, تو عدالت نے حکم دیا, پشاور عدالت نے, کہ ان انٹرنمنٹ سینٹرز کو بند کیا جائے, ان کی فوج کی نگرانی کی بجائے یہ پولیس کو دیا جائے, جیل خانہ جات کے محکمے کو دیا جائے. اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ نے اس میں سٹے آرڈر دیا, اور آج تک دسمبر 2019 سے لے کر ابھی تک سٹے آرڈر پر چل رہا ہے, کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اور آپ کا ایچ آر سی پی, میں خود اس میں ایک پیٹیشنر ہوں, اور کوئی سنوائی نہیں. تو یہ ایک اور ڈائمینشن ہے ہمارا کہ ہمارے لوگوں نے کس طرح وہاں سفر کیا ہے. تو ہم نے مختلف جہتوں سے ہمارے لوگ جو ہیں وہاں سفر, اور ابھی تک لوگ انٹرنمنٹ سینٹر میں
نہیں. تو یہ جو تمام جو ہم دیکھتے ہیں حقوق کی پامالی, اس وقت آوازیں کون سی اٹھ رہی ہیں ان کے خلاف؟
اس وقت آوازیں جو اٹھ رہی ہیں, ایک تو جو ہیومن رائٹس سے متعلق جو ادارے ہیں, این جی اوز ہیں, جیسے آپ ایچ آر سی پی کا ہے وہ کر رہا ہے, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی آوازیں اٹھا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, ایک نئی وہاں نوجوانوں کی تنظیم ابھری ہے پی ٹی ایم, انہوں نے آواز اٹھائی. افراسیاب خٹک صاحب کی جو پارٹی ہے, انہوں نے جو پارٹی بنائی ہے, وہ یہ آوازیں اٹھا رہی ہے. لیکن چونکہ یہ سیکیورٹی ڈریون سٹیٹ ہے اور سیکیورٹی کے اداروں کا اس ملک کی ہر چیز پر قبضہ ہے, اور ابھی تک وہ یہ آواز جو ہے صدا بصحرائی ثابت ہوئی ہے, اور کوئی پیش رفت اس میں ابھی تک نہیں ہوئی.
افراسیاب صاحب, اس میں کچھ اضافہ فرمائیں گے آپ کے, اس وقت کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ان کا کیا مستقبل ہم دیکھتے ہیں, اور ہم خیبر پختونخوا کا ایک پرامن اور ایک باوقار مستقبل ممکن بنانے کے لیے, اور سارے پاکستان کا ایک پرامن اور باوقار مستقبل یعنی انشور کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟
میرا خیال یہ ہے کہ پشتونوں میں یہ احساس گہرے طور پر پایا جاتا ہے کہ یہ جو طالبان کا پروجیکٹ ہے, یہ پاکستان کی جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے اس کا پروجیکٹ ہے, اور اس میں ایک طرح سے پاکستان جب فرنٹ لائن سٹیٹ کہلاتا ہے تو پشتون اس کا فرنٹ لائن صوبہ بن جاتے ہیں اور اس جنگ کا ایندھن بنے ہیں. जो बड़ी ताकतों के दरमियान हुई है, तो पुरानी तो हुई है जिसमें लोगों ने बहुत नुकसान उठाए, मैंने अर्ज़ किया, और ख़ुसूसन मैं जिक्र करना चाहूँगा ख़वातीन का, औरतों ने बहुत दुख उठाए हैं, जंग के दुख हमेशा बेघर होने के दुख सबसे ज़्यादा औरतों को झेलने पड़ते हैं, फिर उनकी मोबिलिटी पर जो औरतों के हकूक़ पर बड़ा नेगेटिव असर पड़ा है, पहले रिवाज को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता था, अब मज़हब भी दलाइल भी उनके ख़िलाफ़, जो तालिबानाइजेशन है तालिबान का जो वो उनके ऊपर, तो ये लोगों में गए खौफ पाया जाता है कि एक नई जंग जो है वो यहाँ शुरू होने वाली है। उनका कहना यह है कि जैसे चीन और अमेरिका के दरमियान एक सर्द जंग है, जैसे पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान थी, सर्द जंग उनके दरमियान थी, लड़ाई हमारे यहाँ हुई, तो उनको ख़दशा है कि वही तारीख दोहराई जाएगी जो यानी पुरानी थी, यानी एक दफ़ा फिर यहाँ पे लड़ाई होगी, अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा डिस्टेबलाइजेशन के। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि पश्तूनों में जंग के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा हुई है, और ये मुज़ाहमत अदब में भी है, पश्तो अदब जो है इससे भरपूर है, पिछले 30-40 साल का अदब जो है आप उठा कर देखें, आधे से ज़्यादा किताबें लिखी गई जंग के ख़िलाफ़, और ये तहरीकें जो बताई बाबर साहब ने जिसका जिक्र किया, PTM, NDM, और अभी इसके अलावा नाम के बगैर तहरीकें हैं, बाजौड़ में आपने देखा पिछले दिनों, पिछले हफ्ते बड़े लोग जमा हुए, स्वात में आपने देखा, दीर में आपने देखा, तो लोग खड़े हो रहे हैं जंग के ख़िलाफ़, और लोग कहते हैं हमें स्कूल दो, हम पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, और ये जो मज़हबी इंतहा पसंदी थी उसको भांप गए हैं कि ये उनको फांसने का तरीका था, जंग में धकेलने का तरीका था। तो ये एक खूबी की बात है कि लोगों में शऊर पैदा हो गया।
बाबर साहब, अगर मैं आप लोगों से टू प्ले डेविल्स एडवोकेट एक इख्तलाफ की जसारत करूँ इस नुक्ते से जो आपने उठाया है ताकि मज़ीद वजाहत हो, वो ये कि अगर जो अफ्रासियाब साहब ने भी कहा और आपने भी कहा कि तहरीकें चल रही हैं, उठ रही हैं, और इस पूरी जो एक मरकज़ी एक पॉलिसी हमारी रही है उससे एक लोगों में एक इबाह पैदा हुआ है, मगर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो कि बिल्कुल एक मरकज़ी धारे की जमात है और उसी उन्हीं ख्यालात की हामिल जमात है, पिछले चंद माह को अगर हम एक तरफ रखें तो वो बहुत मकबूल है खैबर पख्तूनख्वा में। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये एक बेचैनी भी पाई जाती है पश्तून समाज में, और दूसरी जानब उनकी जो एक मकबूल जमात है वो तहरीक इंसाफ है।
ये दुरुस्त है कि PTI की पेशावर में मकबूलियत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मकबूलियत जो है उनका जो मैं तो PTI को ये समझता हूँ कि इमरान खान के कल्ट फॉलोइंग वाली बात है, वो चीज़ है, लेकिन जहाँ तक इस पर्टिकुलर की चीज़ की बात है, मेरा ख़्याल नहीं है कि इमरान खान के तमाम फॉलोअर जो हैं वो मिलिटेंसी को या तालिबान को सपोर्ट करते हैं। मेरा ख्याल ये है, मेरी दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, कि इमरान की कल्ट फॉलोइंग है और वाकई यकीनन खैबर पख्तूनख्वा में उनकी फॉलोइंग है, लेकिन इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर मेरा ख्याल नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग कभी भी इंडोर्स, मसलन इमरान खान ने कहा है कि तालिबान का दफ्तर होना चाहिए था पेशावर, उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा था, उन्होंने ये कहा था, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि इमरान खान के जो कल्ट फॉलोअर्स हैं जो इमरान खान को इलेक्ट होना चाहता देखते होंगे वो भी वहाँ पे तालिबान के दफ्तर देखना चाहते होंगे।
अफ्रासियाब साहब, ये मैं इस सिलसिले में इसमें एक इजाफी सवाल भी आपसे कर लूँ और इस पर आप जो इन्होंने बात की उसे आगे बढ़ाइएगा। इसमें मुझे एक आपने यानी पाकिस्तान की रियासत की भी बात की और जो दहशतगर्दी की का जो पूरा एक प्रोजेक्ट था जो अमरीका और रूस की जंग से एक तरह से हम पर मुसल्लत हुआ, गैर मुल्की ताकतों का क्या किरदार रहा है यहाँ? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो किसी एक मुल्क के इदारों की हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए।
जी बिल्कुल, जैसे बाबर साहब फरमा रहे थे, बात यह कि PTI की पख्तूनख्वा में मकबूलियत की एक और वजह भी मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि पख्तूनख्वा में बड़ी तेज़ी से अर्बनाइजेशन आई है, शहरी ज़िंदगी फैल गई है, पेशावर वैली तो बिल्कुल अर्बनाइज हो गई है, लेकिन मालाकंड डिवीज़न और साउथ में भी ऐसा ऐसा फैल रही है, तो इसकी वजह से जो रवायती सियासी पार्टियां थीं उनके अंदर इसका बड़ा रोल था कि किसी का बाप और दादा क्या करते थे और उनको टिकट मिले थे या नहीं, वो पार्टियों के लीडर थे या नहीं, तो मोरसी एक सियासत
कैप्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज,
तो वो सिलसिला टूट रहा है, और चूंकि रवायती पार्टियों में जो नए तबके हैं, अक्षार हैं अर्बन लाइफ के या शहरी ज़िंदगी के, उनके लिए स्पेस नहीं थी, तो ये नई पार्टी आई ये तो खाली थी, اس کے اندر تو اسپیس ہی اسپیس تھی. لوگ ایک طرح سے ہجوم کی شکل میں وہاں گئے اور ایک طرح سے وہ ان نئے طبقوں کی ٹریڈ یونین بن گئی. یعنی یہ بھی میں کہتا ہوں. اور جو بابر صاحب،
دلچسپ بات ہے،
بابر صاحب سے مجھے اتفاق ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ طالبان کے حق میں ہیں یا اس طرح کی انتہا پسندی کے حق میں ہیں. اب دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے بھتہ لینے پر طالبان نے. ابھی حال ہی میں دیر میں جو ان کا ایم پی اے تھا وہ خود شکر ہے بچ گیا ہے، لیکن اس کے بیچارے کے بھائی اور دو تین اور آدمی اس میں مارے گئے ہیں. پر یہ جو آپ نے سوال پوچھے وہ بھی بڑا اہم ہے. دیکھیں نا، یہ جو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں نا، پاکستان کا بالعموم اور پشتونخوا کا بالخصوص جغرافیہ ایسے ہے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند کا دروازہ رہا ہے. سکندر اعظم سے لے کے جتنے حملہ آور آئے ہیں شمال سے ہندوستان کی طرف، وہ یہیں سے گئے ہیں. اور یہ جغرافیہ ابھی تک اس کی اہمیت ہے آج بھی. تو جو سوویت یونین کے خلاف لڑائی تھی اس میں کہا جاتا تھا، مغرب والے ہی کہتے تھے، مغرب کے آئیڈیالوگس کہتے تھے کہ یہ جو سینٹرل ایشیا ہے یہ سوویت یونین کی سافٹ بیلی ہے. یعنی اس کا ایسا پیٹ کہ اس کے اندر خنجر گھس سکتا ہے، یورپ میں اس کی مسلز مضبوط ہیں وہاں سے شاید. تو یہ تھیوری جو ہے ابھی تک استعمال ہو رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ افغان جنگ، اور تھوڑا سا میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں اسٹرکچرز بنے ہیں جس میں مغرب نے سرمایہ کاری کی ہے، دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے کارخانے، یہ صرف کمیونزم کے خلاف نہیں تھے. یہ 21ویں صدی میں جو نئی لڑائیاں مغرب دیکھ رہا تھا کہ آئیں گی چین اور روس کے ساتھ، اس کے لیے بھی تیاری انہوں نے کی ہے. بس ہمارے حکمرانوں کی یہ بیوقوفی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو اس کا بنایا، ورنہ کہ کھیل باہر کا ہے، دوسرا ہے، بڑا کھیل ہے، ہم اس میں ایک طرح سے استعمال ہو رہے ہیں.
بابر صاحب کوئی امید؟
دیکھیں جی، امید ایک مجھے جو نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ اب خیبر پختونخوا کے لوگ ایک آواز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور یہ ریسنٹ واقعات ہیں، دیر، باجبر، سوات، وزیرستان میں یک دم آن آل آف اے سڈن لوگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہ ہم سیکیورٹی کے اداروں کو مانتے ہیں نہ طالبان مانتے ہیں، اگر ریاست کچھ نہیں کر رہی تو ہم خود ان کے ساتھ نمٹیں گے. اور حارث خلیق صاحب، مجھے بڑا تعجب ہوا، اینڈ اٹس ویری پازیٹیو چیز ہے کہ ان کا یہ کہنے کے بعد اور یہ ہجوم جب آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہی طالبان، ان کے پیچھے جو بھی قوتیں ہیں جو ان کو پراپ اپ کر رہی تھیں، یک دم طالبان بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، اب وہ نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے لوگ، اگر کسی کو شک بھی تھا، کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کے پیچھے تو شاید ریاست کے کچھ عناصر ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کھل کے بات نہیں کرتے تھے. آج 2022 میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کھل کے بات کرنی شروع کر دی. اینڈ دس از دا ہوپ ہمارے خیبر پختونخوا کا، دس از دا ہوپ فار پاکستان. دوسرا یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتیں بھی ان کی وجہ سے، یہ جو خیبر پختونخوا میں جو ہوا ہے اور جس طرح قبائلی علاقہ جات میں پی ٹی ایم آئی ہے اور افرا صاحب خٹر صاحب کی پارٹی، ان کے دیکھا دیکھی اب بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں جو اس موضوع پر کھل کے گفتگو نہیں کرتی تھیں، اب وہ بھی کہتی ہیں کہ بھائی اس ایشو کو پارلیمان میں لاؤ، ڈسکس کرو. اب یہ بھی پہلی بار ہوا ہے، تو آئی تھنک کہ
آگے بڑھیں گی چیزیں.
بات
آخری سوال آپ سے افرا صاحب، چونکہ ہم نے سیاست پر اور یہ پوری جو ایک ہمارے ہاں جنگی صورت حال رہی اور اس کے نتیجے میں جو عام لوگوں پر جس قسم کے مصائب کا سامنا انہوں نے کیا اس پہ تفصیل سے گفتگو کی، کسی حد تک تفصیل سے، ویسے تو مختصر گفتگو ہی رہی، لیکن علم و ادب فنون لطیفہ کی صورتحال، اور دیکھیے پختونخوا میں، خیبر پختونخوا میں صرف پشتو تو نہیں ہے، ہند کو ہے، چترالی ہے، سرائکی بولی جاتی ہے، تو ایک عمومی صورتحال، اردو میں بھی لکھنے والے بہت ہیں، ایک عمومی علم و ادب کی فنون لطیفہ کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟
دیکھیے جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. واقعی علم و ادب جو ہے وہ تو ایک ایسی دنیا ہے جو، یعنی مزاحمت بھی اس میں بھی مزاحمت جھلکتی ہے. تو جیسے میں نے پشتو کے بارے میں کہا کہ بڑے پیمانے پہ امن کے لیے شاعری کی گئی ہے، اسی طرح سے جو ہماری ساری زبانیں، آپ نے ٹھیک کہا ہے، 2008 میں وہاں جب نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت تھی اور میں اس پارٹی کا صوبائی صدر تھا، تو ہم نے 5 زبانوں کے لیے قانون بنایا ہے کہ یہ تعلیم کا ذریعہ ہوں گی، مادری زبان میں تعلیم کا، تو اس میں پشتو، ہند کو، سرائکی، چترالی اور کوہستانی، اور ان 5 زبانوں کے لیے کتابیں مرتب ہوئی ہیں. بعض زبانوں کے لیے پہلی بار، مثلا کوہستانی کے لیے پہلی بار حکومتی سطح پہ کتابیں مرتب ہوئی ہیں، چترالی زبان کے لیے اسٹیٹ یا حکومت کی سطح پہ کتابیں مرتب ہوئی ہیں. تو ایک طرح سے یہ ایک رینیسانس کا جو ہے وہ عمل بھی جاری ہے اور عورتوں کی میں تعلیم کی شرح بڑی ہے. اور پھر یہ دیکھیں نا مزاحمت کی اپنی ایک اس کی اپنی تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے. دیکھیں ابھی مثلا افغانستان میں طالبان کا جبر ہے, اس کے خلاف صف اول میں کون کھڑا ہے؟ عورتیں سب سے جو پہلی صف میں کھڑی ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں بلوچستان میں خواتین نکل آئی ہیں اپنے گھروں کے اس پہ اور انہوں نے جس طرح سے مزاحمت میں انرجی دکھائی ہے بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو زبانیں ساری بولی جاتی ہیں اس میں نیا ادب تخلیق ہو رہا ہے اور حقوق کی بات, اپنے آپ کو ایسرٹ کرنے کی بات, اپنی شناخت اور اپنے جو انفرادی حقوق اجتماعی حقوق کے لیے آواز اٹھنے کی صلاحیت. تو یہ جیسے بابا صاحب کہہ رہے تھے ایک نئی جمہوری تحریک جو ہے ایک ری الائنمنٹ جنم لے گی جس میں یہ سارے پی ٹی ایم یا اس طرح کی چیزیں سب مل کر ایک نئے ابھار کو جنم دیں گی.
خواتین
اور
جی
یہ اپنا جو مزاحمتی ادب اور تحریک کی بات ہے اس میں اب سوشل میڈیا نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے. اور
بہت بہت شکریہ بابر صاحب, آپ نے بڑا ایک عمدہ اضافہ کیا کہ سوشل میڈیا کا بھی ایک بڑا رول ہے. افراسیاب خٹک صاحب آپ کا, فرحت اللہ بابر صاحب آپ کا میں بہت ممنون ہوں. اور سامعین آپ کو قصہ خانی کے مصروف بازار کی آوازیں بھی کچھ ہم نے آپ کے تخیل میں زندہ کر دی ہیں آج. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکا کی ذاتی رائے پر مبنی ہے, وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں.
پاکستان کی آزادی کے 75 سال کے اس موقع پر وی او اے اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی, ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر. ہم پیش کریں گے مختلف نقطۂ نظر اور فکر انگیز خیالات. اس تاریخی موقع پر وی او اے اردو کی نشریات سنتے رہیے. اس خصوصی پوڈکاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے سندھ کے 75 سالوں پر.